أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، اسلام و انسانیت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ سلسلہ مجالس جاری ہے، اور سلسلے کی آج ساتویں مجلس ہے، 6 محرم. عزیزان گرامی، قرآن کے روح سے انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا. وہ مٹی سے انسان کو خلق کرتا ہے، مختلف مراحل ہیں. بطن مادر میں بھی جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، اور وہ تمام چیزیں اس پہ جو ماں دیکھ رہی ہوتی اثر کرتی ہیں. اس لیے اہل بیت علیہم السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک اور خالص خیالوں میں رکھو. با ایمان ماں باپ ہی کی اولاد پہ ایمان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اب اگر تم میں ایمان ہے تو تمہارے ماں باپ کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہے. خداوند متعال کا بہت فضل و کرم ہے کہ آج اتنے ماننے والے ہیں. امیر المومنین نے بہت سی احادیث اس موضوع پہ کہی ہیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ 3 حق ہیں اس بچے کے ماں باپ پہ. ماں باپ کے حق تو وہ جب جوان ہوگا، بالغ ہوگا، تو اس وقت ادا کرے گا. ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ماں باپ اپنے حق معاف نہ کریں تو اولاد کی بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن اولاد کے حق کیا ہیں؟ ماں باپ کے حقوق تو بہرحال موضوع رہا کرتا ہے. اولاد کا مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں 3 حق ہیں ایک نومولود بچے کے، اپنے ماں باپ پہ 3 حق ہیں. اَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، سب سے پہلا حق یہ ہے اس بچے کا کہ اس بچے کو ایک اچھا نام ضرور دو. جب نام رکھو تو اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھو، ایک اچھا نام دو بچے کو. ایسا نہ کرو کہ ماڈرنائز کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے نام ماں باپ انتخاب کر لیتے ہیں. کہ نہیں، نام رکھو تو پاک اچھا نام رکھو، پاک ہستیوں پہ نام رکھو. دوسرا کام کیا کرو؟ مولا فرماتے ہیں اَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآن، اس کو قرآن پڑھنا ضرور سکھانا. اور تیسرا کام یہ ضرور کرنا ان یو ادبہ, اس کو ادب ضرور سکھانا, جہاں پہ بھی جائے گا ماں باپ کے کردار کی عکاسی اولاد کرتی ہے. تو بچے جہاں جائیں گے ماں باپ کے کردار کی عکاسی کریں گے, اس کو ادب ضرور سکھانا, با ادب بنانا. حضرات ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انسانوں کو انسان بنایا ہے. اگر آج انسانیت ہے تو اہل بیت کا صدقہ ہے کہ انسانیت واقعی ہے. حضرات سنا سنا واقعہ مجھے سب اشارہ کرنا ہے, جب امام حسن حسین دونوں معصوم ہستیاں ہیں, امام ہیں, حجت خدا ہیں, یہ بنتے نہیں ہیں, یہ آتے ہی ایسے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان آج سے ترقی شروع کرے, محنت کرے تو کل امام بن جائے گا, 1000 رکعت کوئی آدمی شروع کر دے گا تو حضرت علی بن جائے گا. نہیں, 1000 رکعت پڑھ بھی لے کوئی آدمی تب بھی کوئی علی نہیں بن سکتا. علی علی ہے, علی آتے ہی علی ہے. تو اب 12 امام اللہ نے بھیجے ہیں, اس نے انتخاب کیے ہیں. تو حضرات اب کیا ہے, توجہ مجھ میں کہ میرے ساتھ, تو اب کیا ہے, امام حسن حسین دونوں 3 اور 4 برس کے ہیں, متوجہ ہیں کہ ایک آدمی کا وضو غلط ہے. دیکھیں ادب کیسا ہے کہ امام سکھا رہے ہیں کہ بچوں کو اتنا مؤدب بنا دو, اگر کسی کی تصحیح بھی کریں تو کس ادب سے کریں, معصوم ہوتے ہوئے, علم لدنی کا مالک ہوتے ہوئے, کسی بزرگ کی تصحیح کر رہے ہیں تو اس پیارے انداز سے کہ وہاں عصمت کے درجے سے کسی طرح سے کم نہیں ہوتے, کس پیارے انداز سے ادب کی اس کی تصحیح کرتے ہیں. اس کا وضو غلط ہے, دیکھ لیتے ہیں, ایک بزرگ کا وضو صحیح نہیں ہے, ایک بوڑھا آدمی ہے, بزرگ ہے, صحابی رسول ہے, وضو صحیح کرنا نہیں آتا. تو کیا کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ اپنے بھائی سے, کہا بھیا دیکھو اس کا وضو صحیح نہیں ہے, آؤ ہم دونوں مل کے اس کے وضو کی تصحیح کر دیتے ہیں, آؤ اس کا وضو صحیح کر دیں. تو اب کیا کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ, کہتے ہیں کہ اے شیخ, شیخ کہتے ہیں بزرگ کو, محترم کو, کہ اے شیخ, اے محترم آدمی, میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے, میرا بھائی کہتا ہے کہ اس کا وضو صحیح ہے, آپ ذرا ہم دونوں کے وضو کو دیکھ کے بتائیں کس کا وضو صحیح ہے. دیکھیں عصمت کا درجہ ہے نا, بچپنے میں بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ معصوم ہے. تو یہ نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں اس کا وضو غلط ہے, وہ کہتا ہے میرا وضو غلط ہے, اگر یہ کہتے تو جھوٹ ہوتا, اور جھوٹ عصمت کے منافی ہے. کبھی بھی معصوم کسی بھی طریقے سے کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں اس کا وضو غلط ہے, یہ کہتا ہے میرا وضو غلط ہے, کہا نہیں, میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے, یہ کہتا ہے اس کا وضو صحیح ہے, آپ دیکھ کے بتائیں ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. امام حسن مجتبیٰ نے بہترین بالکل صحیح وضو بجا لائے. اس کے بعد امام حسین سے کہا کہ بھیا اب آپ وضو کیجئے, تو امام حسین نے بھی بالکل صحیح وضو کیا. پھر اس بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے کس کا وضو صحیح ہے, تو مسکرانے لگے, کہا آپ دونوں کا وضو صحیح ہے, وضو تو میرا غلط ہے. اور فرمائے زیدان گرامی, کتنا پیارا انداز ہے. دیکھیں بچپنا ہے لیکن کیونکہ معصوم ہے, اس عصمت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں, انسان کو انسانیت سمجھا رہے ہیں. کہ دیکھو ہم ایک بزرگ آدمی کا بھی وضو صحیح کرتے ہیں, تو یہ نہیں کہتے میں امام ہوں تمہارا وضو غلط ہے, کہا نہیں, میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے, میرا بھائی کہتا ہے اس کا وضو صحیح ہے, آپ بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں کا صحیح وضو دیکھنے کے بعد اس نے کہا مجھے معلوم ہو گیا آپ دونوں کا تو وضو صحیح ہے, میرا ہی وضو غلط ہے. اس کو وضو سکھایا بھی تو اتنے پیارے انداز سے کہ سیکھنے کا دل کرنے لگا. اگر ایک مسئلہ انسان جانتا ہو دوسرے کو اس طرح سے نہ سکھائے کہ اسے محسوس ہو مجھ میں کوئی کمی ہے, مجھ میں کوئی چیز کم رہ گئی ہے. یہ عصمت کا درجہ ہے کہ اس پیارے انداز سے کہ اپنے سے اس کو کم اور اس کو یہ محسوس نہیں کرواتے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا, نہیں, اسے کہا کہ نہیں بتائیے. حضرت یہ پیارا انداز ہے, تو اب اس انداز سے سکھا رہے ہیں. معصوم فرماتے ہیں 3 برس تک ایک بچہ اس مرحلے میں آ جاتا ہے کہ جہاں اس کا شعور ڈیولپ ہونے لگتا ہے, اس میں شعور پیدا ہوتا ہے. اب وہ اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے, کہ جیسے وہ شعور آ گیا اب اس شعور کو کسی بھی طریقے سے سپریس مت کرو, اس کو گھٹاؤ مت, اس کو کمزور مت کرو. اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے, اس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے. اللہ کی فطرت کیسی ہے, تخلق باخلاق اللہ, وہ اخلاق پیدا کرو. انسان سچا پیدا ہوتا ہے, ایسا ایسا معاشرہ یا اس کے بزرگ اس کو جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں, تو اب سچائی بہت بڑی نعمت ہے. توجہ مجھ میں کہ میرے ساتھ, جب آپ پہلی مرتبہ کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کہیں نا کہ ذرا ٹیلی فون اٹھاؤ, پوچھو کون ہے, کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, تو بچہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے میرے بابا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں. کیونکہ بچے کو جھوٹ بولنا نہیں آتا, تربیت ہو رہا ہے نا, ابھی اس کو ابتدا میں جھوٹ بولنے میں دقت محسوس ہوگی, غلطیاں کرے گا, آہستہ آہستہ اس کو عادت ڈال دیں گے. تو حضرات بچے سچے پیدا ہوتے ہیں, انہیں سچا ہی رہنے دیجیے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اللہ جو فطرت دے کے بھیجتا ہے اللہ کبھی بھی اس کے اندر برائی نہیں ڈالتا. توحید کا عقیدہ پہلے سے موجود ہوتا ہے, معاشرہ اسے توحید سے دور کرتا ہے, اس کے اندر ایک ہدایت کی طلب پائی جاتی ہے، وہ کسی نبوت اور امامت کے اندر اپنے اندر پاتا ہے کہ ہاں کوئی نبی ہونا چاہیے، کوئی امام ہونا چاہیے، کوئی ہادی ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کے اندر وہ تگ و دو ہوتی ہے کہ میں علم حاصل کروں، ترقی کروں، کمال. اب کیا کرتا ہے بچہ؟ بچہ سوالات زیادہ کرتا ہے، بات باتیں پوچھتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، لوگ مرتے کیوں ہیں، آندھیاں کیوں آتی ہیں، بارشیں کیوں ہوتی ہیں. ماں باپ کو جواب نہیں آتا تو کیا کہتے ہیں؟ تم سوال بہت کرتے ہو. آہستہ آہستہ اس کی اس سیکھنے کی طلب کو کمزور بناتے چلے جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بچوں کو جتنے وہ سوالات کریں ان کی حوصلہ افزائی کرو. آج ایک نوبل پرائز ونر ہے، اسے سوال کیا گیا تمہیں نوبل پرائز کیسے ملا، علم اتنا حاصل کیسے کیا؟ کہ ہر روز میرے بابا مجھ سے سوال کرتے تھے، آج نیا کیا سیکھا ہے؟ کہ میں مجبور ہوتا تھا کچھ نہ کچھ نیا سیکھوں تاکہ جا کے جواب دے سکوں. حضرات یہی امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مومن کے دو دن برابر نہیں ہونے چاہیے، آج کل سے بہتر ہونا چاہیے. اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ میرا آج کل سے بہتر ہو تو ہر مومن ویسا ہوگا جیسا ایک نوبل پرائز ونر ہو. ہر آدمی میں، ہر مرد میں، ہر مومن میں، ہر مومنہ میں یہ صلاحیت ہوگی ہر روز اس کا آج کل سے بہتر ہو. مولا فرماتے ہیں کہ آج ہمیشہ کل سے بہتر ہو، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھو. تو اس کنجکاوی کو، اس سیکھنے کی صلاحیت کو کبھی گھٹاؤ مت، بچوں کے اندر اس صلاحیت کو اور پروان چڑھاؤ، وہ سیکھتے رہیں، ہر روز سیکھیں. ہر روز 365 دن اگر ایک بچہ ہر روز نئی چیز سیکھے گا وہ ترقی کرتا چلا جائے گا. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں راجل، یہ حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں تو یقین مانیے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ایک مومن ایمان کے اگلے درجے میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس درجے میں وہ خود تھا اور اس سے جو پچھلے درجے میں تھے اس درجے میں اپنے سے پچھلے درجے والوں کو لے آئے. جب تک کہ پچھلے درجے والوں کو اپنے درجے میں نہیں لائے گا تب تک اگلے درجے میں نہیں جا سکے گا. پتا نہیں میں بات کو پہنچا سکا ہوں یا نہیں، پتا نہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں جب تک کہ ایمان کے اپنے سے نچلے درجے والوں کو اس درجے میں نہ لے آؤ جہاں پہ ہو تب تک اگلے درجے میں نہیں جا سکتے. اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جو دوسروں کو اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک کہ دوسروں کو ترقی نہ دے. مولا کیسے تھے؟ مولا ہر ایک کے اندر ایمان تقسیم کرتے جاتے تھے. حضرات ایمان ایک ایسی طاقت ہے، جہاں جائیں ایمان کی طاقت کو ساتھ لے کے جائیے. جناب ابو ذر کا کیسا مزاج تھا؟ ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں. خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے سچے صحابی کا نام ابو ذر غفاری ہے، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا، اتنا سچا صحابی جتنا کہ ابو ذر غفاری. اتنے سچے صحابہ میں، اہل بیت کے بعد صحابہ کا درجہ اور ان میں سب سے سچے صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری. کیا مزاج تھا جناب ابو ذر کا؟ عزیزان گرامی جناب ابو ذر کا یہ مزاج تھا، جہاں جاتے تھے دیکھتے تھے تھوڑے سے لوگ جمع ہیں، فوراً کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ میدان غدیر خم میں رسول خدا نے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور فرمائے عزیزان گرامی، یعنی جہاں پہ موقع ملتا ہے فوراً سچائی کو پہنچاتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے حقیقت کو لوگوں پہ واضح کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے ایمان کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. ایمان چراغ کی طرح سے ہوتا ہے، چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیے. مولا فرماتے کہا کہ المؤمن و کلمہ، مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے. مثال دیئے پانی، فقہ میں علماء نے بحث کی ہے، پانی بھی پانچ طرح کے ہوتے ہیں. آب جاری ہوتا ہے، آب کر ہوتا ہے، بارش کا پانی ہوتا ہے، آب قلیل ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے. میں نے جلدی مسئلہ پیش کر دیا، مجھے فقہی درس نہیں دینا. معصوم فرماتے ہیں مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے. حضرت پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، جوس ہے، دودھ ہے، نہ جانے کتنے اور لیکوڈز ہیں، کتنے اور مشروبات ہیں، لیکن کسی بھی چیز کے اندر، سب چیزیں پاک ہو تو آپ پی سکتے ہیں، پاک ہوتی ہیں لیکن پاک کرتی نہیں. پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے، خود پاک ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے. پتہ نہیں میں واضح کر سکا یا نہیں. پانی پاک بھی ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے. اگر میرے ہاتھ پہ خون لگ جائے، مجھے پاک کرنا ہو تو میں پانی ڈالوں گا، خون بہ کے اتر جائے گا، میرا ہاتھ پاک ہو جائے گا. حضرات پانی خود پاک ہے، چیزوں کو پاک کرتا ہے. پتہ نہیں میں واضح کر سکا ہوں یا نہیں. حضرات مولا فرماتے ہیں مومن پانی کی طرح سے ہے، خود بھی پاک ہے، جہاں جہاں جائے گا سب کو پاک کرتا چلا جائے گا. क्या चीज पाक करती है? ईमान इंसान को पाक करता है, ईमान। ईमान मोमिन पानी की तरह से जहां जाएगा, अब कुछ उसकी कैफियत मुख्तलिफ होती हैं, कोई मोमिन आबे कलील की तरह से, थोड़े से पानी की तरह से। आबे कलील के अंदर यह होती है खुद पाक है, पाक भी करता है, लेकिन जैसे ही नजासत छू जाए, थोड़ी सी भी नजासत गिर जाए तो फौरन नजिस हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं बहुत जल्दी अगर गलत सोबत में बैठे तो फौरन आलूदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ आबे कुर की तरह से होते हैं, जब तक कि नजासत रंग बू या जायकों को ना बदले तब तक उनकी मिजाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरात मोमिन की मुख्तलिफ सिफात हैं, कुछ आबे जारी की तरह से होते हैं, जितनी मर्जी नजासत उनके पास से गुजर जाए इतने कवी होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, दरिया की तरह से होते हैं, जहां से बहते हुए जाएंगे ईमान को साथ लेके जाएंगे। और फरमाए थे जाने गिरामी मोमिन के अंदर क्या सिफात होने चाहिए। अब एक बच्चा 3 बरस से 4 बरस का होगा, 7 बरस तक हो जाएगा, मौला फरमाते हैं कि 3 मरहले बहुत अहम हैं। पहले 7 साल अपने बच्चे को सरदार समझो। सरदार का मतलब ये नहीं है कि उसे अदब ना सिखाओ, तादीब ना करो, डांटो मत, नहीं, ये सब चीजें जरूरी हैं ताकि बच्चे के अंदर अदब पैदा हो जाए, लेकिन उससे काम मत करवाओ, नौकरी मत करवाओ, कोई ऐसी खिदमत मत लो, क्योंकि पहले 7 साल सरदार है, अगले 7 साल गुलाम, यानी वो तरबियत का अहम तरीन मरहला होता है। 7 साल, कौन से 7 साल? 7 साल से 14 साल तक का मरहला। अब उस दौरान बच्चों को बच्चियों को क्या करो, तवज्जो है मुझ में कि मेरे साथ? अगले 7 साल के मरहले में अमीरुल मोमिनीन की हदीस है, 21 साल तक का मौला ने आपको एक पूरा का पूरा बरनामा दिया है, एक प्रोग्राम दिया है कैसे करना चाहिए। कहा पहले 7 साल अपना सरदार समझो, अगले 7 साल उसे गुलाम समझो। कैसे? कहा कि सख्ती करो, बच्चियों को 7 साल से पर्दे की आदत डालो, बच्चों को नमाज की आदत डालो। कहा क्यों? क्या? क्योंकि अभी वो बहुत ही कच्ची उम्र के हैं, बहुत पाक हैं, जो आदत डाल दोगे वो उनकी आदत सानिया बन जाएगी। का इतने पाक होते हैं जो आदत डाल दोगे। का 7 से लेकर 14 तक जितनी आदतें दे सकते हो, इल्म हासिल करने की आदत है, सच्चाई की आदत है, इबादत की आदत है, पर्दे की आदत है, का जितनी आदतें दे सकते हो 7 से 14 की उम्र में दे दो, क्योंकि इस दौरान पुख्ता हो रहे हैं, वो इस तरह से पुख्ता हो कि हमारी विलायत के ईमान के साथ पुख्ता बनते चले जा। अदबू औलाद को विलायत आलिय, रसूल खुदा फरमाते हैं अपनी औलाद को अली इब्ने अबी तालिब की विलायत का अदब सिखाओ। का उसी 7 साल के मरहले के अंदर वो बहुत कामयाब हो जाएंगे। का फिर अगले 7 साल, का 14 से 21 का वो तुम्हारा दोस्त है, उसको अपना दोस्त समझो, मशवरा लो, तरबियत करो कि अब तुम एक नौजवान बन रहे हो, मुआशरे में रहने वाले हो, बार बार मशवरा लो, अगर मशवरा गलत दे तो फिर उसकी तस्हीह करो। अब उसको एक पुख्ता मर्द बनाने के लिए, खातून बनाने के लिए तुम उसकी तरबियत करो, उससे मशवरा ले लेके दोस्ताना अंदाज से 21 साल के मरहले में पहुंचा दो। क्या फिर मौला 21 के बाद क्या होगा? क्या औलाद को छोड़ दें? क्या नहीं, उसके बाद अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। 21 साल के बाद अगर वो तुम्हें अपना आका समझे तो आका बन चुका, अगर गुलाम समझे तो गुलाम बन चुका, अगर दोस्त समझे तो दोस्त बन चुका। का जो बनना था बन चुका, उससे पहले जो कुछ कर सकते थे कर चुके हो। हमारे यहां कब होश आता है? जब वो उस मरहले से गुजर चुका होता है। सबसे जो अहम चीज है हजरात, ये आपको अपने मां और बाप के साथ अज़ादारी में बैठना याद है कि कब मां उंगली पकड़ के लेके गई अज़ादारी में? वो आदत, वो किस तरह से अदब। जनाबे सय्यदा जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज क्या करती थी? हर बच्चे से सवाल करती थी, जो बच्चा आता था ना खेलता हो, अगर आ गया, कहा कि बच्चों क्या सीखा? मेरे बाबा ने अभी हदीस बयान की मस्जिद नबवी में। अब हर बच्चा बीबी से जायजा लेने के लिए, इनाम लेने के लिए पैगंबर इस्लाम की हदीस को याद करता था कि रसूल खुदा ने क्या फरमाया। कहा बीबी आज आपके बाबा ने यह फरमाया है, आज ये फरमाया है। बच्चे अहादीस याद करने लगे। उन बच्चों को बचपने से हदीस याद करने का जज्बा जनाब फातिमा ज़हरा ने सिखाया। और फरमाया अपने सिद्धाने के में, जब जाएं बच्चों से पूछें आज मजलिस में क्या सीखा, मजलिस में क्या सुन के आए हो, अगर वो फजाइल सुने तो पूछो फजाइल में क्या सुना, आयत सुनी तो आयत कौन सी सुनी, بچوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، اگر مصائب سنیں کس کے مصائب سنیں، ہر چیز سوال کریں، بچوں کو سیکھنے کی جو عادت ہے بچپنے سے، مجلس میں سب سے بڑا ممبر ہے۔ حضرات کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی سکھانے والی یونیورسٹی میں چلے جائیے، وہاں پہ ہر مرحلے میں سکھانے والا فرد مختلف ہوتا ہے۔ سکولوں میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، اتنا پڑھے ہوئے ہوگے تو پھر اس کلاس میں آ سکتے ہو، لیکن ممبر حسینی میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں 2 سال کا بچہ بھی آ سکتا ہے، 90 سال کا بزرگ بھی آ سکتا ہے، جو بھی آئے گا حسین کے ممبر کے صدقے میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائے گا۔ عزیزان کرام، میں آپ نے غور فرمایا، یہ ممبر سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے جناب زینب کبریٰ، جناب امام سجاد نے دیا۔ اتنا بڑا میڈیم کسی کے پاس نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی کے پاس سیکھنے اور سکھلانے کا اتنا بڑا میڈیم نہیں ہے۔ یہاں پہ تفسیر بھی بیان ہوتی ہے، حدیث بھی بیان ہوتی ہے، تاریخ بھی، فضائل بھی، مصائب، ہر چیز کا بیان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس سے بڑا میڈیم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آئمہ فرماتے ہیں، کہا کہ مختلف مراحل ہیں زندگی کے، میں نے بچپنے کے متعلق کچھ پیش کیا، اب آئیں ذرا کچھ جوانی سے متعلق، کیونکہ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ عزیزان گرامی سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ میرے ساتھ؟ میں مجمع سے کنیکٹ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں سوال ضرور کرتا ہوں، اس کا برا مت محسوس کیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ چلتا رہے۔ ہم کن آئمہ کے ماننے والے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مختلف مراحل ہیں، جوانی کا مرحلہ، مولانا نے کہا کہ دیکھو دوست ضرور بناؤ، سب سے اہم چیز زندگی میں دوستی ہے، اور ایک اچھا دوست زندگی کا ماحصل ہے، زندگی کی سب سے بڑی تمہارے جو حصول ہے، حاصل کردہ چیز ہے، وہ اچھی دوستی ہے۔ آج مغربی معاشرے کا سب سے بڑا ہم پہ المیہ یہ ہے کہ مغرب میں رہنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے ہمسائے میں کون ہے، کلاس میں کون ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، کسی کو کوئی نام پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ معصوم فرماتے ہیں نہیں، ہمسائے سے رابطہ رکھو، نام بھی پوچھو۔ کچھ باتیں تلخ کہوں گا لیکن سن کے جائیے گا حضرات۔ آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہر معاشرے میں رہنے والا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ کل کوئی یہ شکوا نہ کرے، پروردگارہ میں اہل بیت کو نہیں جانتا تھا، اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی ہمسائے میں رہتا ہے اور آپ نے اہل بیت کا تعارف نہیں کروایا تو وہ کہہ سکتا ہے پروردگارہ مجھے اس نے تعارف نہیں کروایا تھا۔ میں نے جناب بزرگ کی مثال پیش کی ہے، ہر فرد پہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ہمسائے کو کم از کم یہ بتائیں کہ ہم کن اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ آپ کا ہر ہمسایہ جانتا ہو، آپ کو دیکھ کے سوال کرے کن اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا حضرات، جہاں پہ جائیں ہر فرد سے کہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کہ کون سے فقہ کو مانتے ہیں؟ کہ فقہ اہل بیت کو۔ تفسیر کس سے لیتے ہو؟ اہل بیت سے۔ حدیث کس سے لیتے ہو؟ اہل بیت سے۔ تاریخ کس سے لیتے ہو؟ اہل بیت سے۔ زندگی کس سے سمجھتے ہو؟ اہل بیت سے۔ اتنا آپ کی زبان پہ لفظ اہل بیت آئے کہ آپ کی زبان کا ورد بن جائے، ہر آدمی سوال کرے یہ اہل بیت ہیں کون، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اتنا ان کا تذکرہ کریں کہ ہر آدمی سوال کرے کہ میں ان کا ماننے والا بننا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، کہا کہ جب دوست بنانے لگو تو 4 شرائط تلاش کرنا۔ کبھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا، جھوٹا سراب کی مانند ہوتا ہے۔ سراب سمجھتے ہیں نا، ایک مرا جب ریگستان میں سفر کریں نا تو ریت پہ دور سے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کھڑا ہوا، اسے سراب کہتے ہیں، سین رے الف بے، سراب۔ مولا فرماتے ہیں جھوٹا سراب کی مانند ہوتا ہے، جھوٹے سے دوستی مت کرنا، کیونکہ وہ چیز تمہیں دکھائے گا جو نہیں ہے، اور جو ہوگی وہ نہیں دکھائے گا۔ کہ جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ کہ مولا اور کسی سے دوستی نہ کریں؟ کہا دوسرے بزدل سے دوستی مت کرنا، جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ کہ تیسرے کسی اور دوستی نہ کریں؟ کہ بے وقوف سے دوستی مت کرنا۔ چوتھے، کہ بخیل سے دوستی مت کرنا، بخیل جو صرف اپنے اوپر خرچ کرنا جانتا ہو، دوسروں پہ خرچ کرنا نہ جانتا ہو۔ حضرات جوانی کے مراحل کے متعلق آئمہ نے کتنے درس دیے ہیں۔ اب اگر آپ دوست ایسا تلاش کر رہے ہیں تو پھر اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کیجئے تاکہ دوسرے بھی آپ کی دوستی کو اپنانا چاہے۔ ہر آدمی آپ کی دوستی کرنا چاہے، سچائی ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، اور عقل کا استعمال صحیح۔ عقل دھوکہ دہی کا نام نہیں ہے، عقل ہے صحیح استعمال کرنا عقل کا، یعنی انسان اللہ کی بندگی کرے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرے، یہ بندگی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا چیز ہے یہ عقل جس کے لیے ائمہ نے اتنی تاکید کی ہے؟ دھوکہ دہی، مکاری، عیاری کا نام عقل نہیں ہے۔ عقل وہ شے ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، رسول سے قریب کرتی ہے، اور امام وقت سے قریب کرتی ہے۔ جو عقل امام سے قریب نہ کرے وہ عقل نہیں ہے۔ ایک حدیث کو امام جعفر صادق سے پیش کرنا چاہتا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ الملاحم والفتن میں ہے حضرات، کیونکہ میرا موضوع یہی ہے، شرک کا مجھے یہی دیا گیا ہے، بانیان مجالس میں موضوع یہی دیا، اور موضوع جب انسان ایک لے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کا حق ادا ہو، انسان اس موضوع پہ بولے۔ پیش کرنا چاہتا ہوں حدیث۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو، چار چیزیں جیسی تلاش کرو گے ویسی نہیں ملیں گی، جیسا تم چاہو گے ویسی نہیں ملیں گی۔ تو آئیڈیل ورلڈ میں مت رہنا، یہ مت کہنا کہ میرا تو یہ مقام ہے، میں اس حساب سے تلاش کرتا رہوں گا، پھر کبھی بھی چیزیں حاصل نہیں کر پاؤ گے، اس لیے محروم مت رہنا۔ کا پہلے تعامن بلا شبہتن فتبقا بلا تعامن، ایسا کھانا تلاش مت کرنا جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اگر ایسا کھانا تلاش کرو گے تو پھر ہمیشہ بغیر کھانے کے رہ جاؤ گے۔ وعملا بلا ریا، یہ نہیں ہے کہ اب انسان لاپرواہی کرنے لگے، ہر چیز جو آئے کھا لے، نہیں، مفہوم قطعاً دو ایکسٹریمز مت لیں، افراط و تفریط مت کریں، کھانے میں احتیاط کریں، حلال کھائیں، لیکن اتنا مت کریں کہ شکی بن جائیں، کچھ نہ استعمال کریں۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ وعملاً بلا ریائن، ایسا عمل تلاش مت کرو جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، ریاکاری ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ مت کوشش کرو کہ نہیں بالکل خالص ہو، فتبقا بلا عمل، تو پھر بے عمل رہ جاؤ گے، عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو، خدا تمہارے عمل کو خالص بناتا چلا جائے گا۔ وعالمن یستعمل علمہ، اور ایسے عالم کو تلاش مت کرو جو ہم جیسا ہو، معصوم صرف ہم ہیں، کہ ایسے عالم کو تلاش مت کرنا، فتبقا بلا عالم، ان پھر بغیر عالم کے رہ جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز وصدیقا بلا عیب، ایسے دوست کو تلاش مت کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو، جب تم میں عیب ہیں تو پھر دوست میں بھی عیب ہوگا۔ کہا کہ فتبقا بلا صدیق، پھر بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ زندگی انسان کی کیسی گزرنی چاہیے کہ دوست بناتا چلا جائے، دشمنوں کو تلاش مت کرے، بلکہ ہر دشمن کے اندر بھی مثبت چیز کو تلاش کر کے اس دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرے۔ حضرت یہ انسانیت، یہ اہل بیت کے تقاضے۔ عزیزانے کے نام توجہ ہے نا میرے ساتھ سب لوگوں کے، معیارات، میں نے کہا نا اہل بیت نے انسانیت کا معیار بہت بلند کر دیا ہے۔ معیار کتنا بلند، آئمہ نے معیارات بہت بلند کیے ہیں۔ آئیں ذرا میں ایک محبت کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کے ایک بہت چاہنے والے عاشق تھے جن کا نام تھا میسم تمار۔ تمار جانتے ہیں، تمر فروش، کھجوریں بیچنے والا، پھل بیچتے تھے، خربوزے اور کھجور، اور یہ بھی نہیں کہ بہت بڑا کوئی گودام تھا، دکان تھی، ٹھیلا لگاتے تھے۔ کہاں پہ؟ مسجد کوفہ کے باہر، بہت غریب تھے۔ کوفے میں اکثر دیکھا گیا تھا کہ مولا سوال کر رہے تھے، تم نے میسم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میسم تمار کو دیکھا؟ سب کہتے تھے مولا وہ وہیں کوفے کی مسجد کے باہر کھجور بیچ رہا ہوگا، جب سب کو پتا تھا تو مولا کو نہیں پتا تھا؟ مولا کو ویسے بھی پتا تھا، یہ پوچھنا مولا اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، مجھے کتنی محبت۔ جب کسی نے پوچھا نا مولا کیسے معلوم گو آپ کو کس سے کتنی محبت ہے، کہا کہ اپنے دل میں دیکھ لو، جتنی تمہیں مجھ سے محبت ہے اتنی ہی مجھے تم سے محبت ہے۔ بہت بڑا جملہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے، کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اتنی ہی میں تم سے کرتا ہوں، اگر زیادہ محبت نہ کرتا ہوں۔ مولا کا کیا کام ہے؟ کہ تربیت کر کے اس کو ترقی دیتے رہیں۔ جناب میسم تمار بہت سادہ تھے، غریب تھے، لیکن مولا نے ان کو وہ درجات، ان درجات پہ پہنچا دیا تھا کہ میسم تمار پھر میسم تمار بن گئے تھے۔ میں مثال ان کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند کریں عزیزان گرامی، واقعہ شاید آپ کو سنا ہوا، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل۔ کون ہے جناب میسم تمار؟ میں دیکھ رہا ہوں بہت بہت دور سے لوگ آتے ہیں، بہت بہت زحمتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کون ہے جناب؟ ایسے میں تمہارا ہے، ذرا آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیزان گرامی، ایک سادہ سا آدمی زمین پہ کپڑا بچھا کے بیٹھے ہیں، امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ذرا کچھ دیر میری جگہ پہ کھجور بیچیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے سوال کروں گا، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی کہہ دے ایسی بات تو شاید ہم بھی نہ مانیں، اور اگر مولا کائنات ہو، حاکم ہو اس وقت، خلافت تھی مولا کی، حکومت تھی، کم از کم جلدی جانا اور جلدی آنا، ادب بھی ساتھ ساتھ سکھاتے چلے جا رہے ہیں، کم از کم تمہاری جگہ پہ بیٹھا ہوں، جلدی جانا اور جلدی آنا۔ حضرات جناب محسن میں تمار گئے، واپس آئے، اتنے میں کھجوریں خریدنے کے لیے ایک منافق آ گیا، جو اس نے کہا علی نے تو کبھی کھجور بیچے نہیں ہیں۔ اس کے پاس ایک کھوٹا سکہ تھا، اس نے فوراً ہاتھ میں لیا۔ صرف نوجوانوں کی غرض سے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یا علی ایک درہم میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ مولا نے کہا اب تک تو کتنے کھجور خریدتا رہا ہے؟ اس نے اس زمانے کا وزن بتایا کہ اتنے۔ مولا نے کہا وہاں سکہ رکھ، کھجور لے لے۔ اس نے چھپا کے کپڑے کے نیچے سکہ رکھا کہ کھوٹا سکہ کہیں مولا کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ حضرات ہم ایسے کو علی مانتے ہیں جو بغیر دیکھے بتا دے کھوٹا ہے یا صحیح ہے۔ چار میں سے اچانک ذہن کے اندر آ گئے، ان کو پیش کرتا چلوں کہ شاعر نے اس طرح سے کہا ہے کہ میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں۔ عرفان کہتے ہیں معرفت کے آخری درجے کو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ دل کیسے پہچان لیتا ہوں؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے۔ وہ کہتا ہے دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں۔ غور فرمائے تھے جانے کے راہ میں، محمد وعجل فرج۔ تو اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سکہ چھپا کے رکھا ہے، علی کو کیا معلوم کہ کھوٹا سکہ ہے۔ فوراً چھپا کے اس نے کپڑے کے نیچے رکھا، کہ علی جتنے کھجور لے جانا چاہتا ہوں لے جاؤں؟ مولا نے کہا لے جا۔ اپنے آپ میں بہت خوش ہونے لگا کہ کھوٹا سکہ کہاں چلتا، میں نے یہاں چلا لیا۔ اس نے کھجور تولے، اپنے تھیلے میں ڈالے، چلنے لگا، بہت خوش ہوا کہ میں نے دھوکہ دے دیا۔ اچھا آپ دیکھیں، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھروں کے اندر جو ازواج ہوتی ہیں وہ بہت مومنہ ہوتی ہیں، خود جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، اس کی زوجہ بہت بڑی مومنہ تھی، ہمیشہ مولا کے فضائل پڑھا کرتی تھی، تو پورے رستے سوچتا ہوا جا رہا تھا آج جا کے بیوی سے کہوں گا اور علی کو مان، علی کو دھوکہ دے کے آیا ہوں۔ لیکن وہ بھی بہت ہی دل سے مومنہ تھی۔ میں بتا رہا ہوں جو کہ انسان کس طرح سے مومن بنتا ہے۔ اب چلا پورے رستے سوچتا ہوا جا رہا کہ جا کے زوجہ کو بتاؤں گا اپنی کہ تو علی کو مانتی ہے، میں دھوکہ دیا۔ اتنے میں جناب میں تمار پہنچے گا، یا علی میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا؟ مولا نے کہا ہاں وہاں سکہ پڑا ہے۔ جناب میں تمار نے سکہ نکالا کہ یا علی ایک سودا کیا، وہ بھی کھوٹے سکے کا؟ کہا میں سمے تمار تھوڑی سی دیر انتظار کرو، ابھی تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ وہ اپنے گھر پہنچا، اپنی زوجہ سے جا کے کہا کہ اور مان علی کو۔ اس کا بھی ایمان متزلزل ہونے والا نہیں تھا، بہت ہی کٹر قسم کی مومنہ تھی، بہت پختہ ایمان کی تھی۔ کہا کیوں، کیا کیا تو نے؟ کہا کہ میرا ایک کھوٹا سکہ تھا، وہ کہیں چلنے والا نہیں تھا، میں علی کو دے کے بہترین کھجور لے کے آ گیا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کھا کے دیکھ۔ جیسے اس نے کہا کھا کے دیکھ، اس نے کہا کیوں؟ کہا کھا پھر پتا چلے گا۔ جیسے کھجور نکال کے کھایا، فوراً قے کرنے لگا، کہا میں کھوٹا سکہ تو کہیں اور چلا لیتا، یہ زہریلے کھجور کیا کروں گا۔ کہ یہ زہریلے کھجور کیا کروں گا، فوراً دوڑا، چلتا ہوا گیا، کہا میں کھجور واپس کراؤں۔ آیا کہ یا علی یہ کھجور زہریلے ہیں۔ مولا نے کہا تیرا سکہ کون سا کھرا تھا؟ اب فوراً کھجور واپس ڈالنے لگے، جیسے اصلی کھجوروں میں ڈالنے لگے نا تو انعام میں سے میں تمہارے روک دیا، کہا رک جا، یہ زہریلے کھجور ہیں، ان کو الگ رکھ۔ یہ کھجور صاف ہے. مولانا کا میسم ابھی نہیں سمجھے, میسم تمار جب تک یہ کھجور اس کے پاس ہے تب تک خراب ہے, جیسے واپس آئیں گے پھر دوبارہ صحیح ہو جائیں گے. کہ میسم جو مجھے دھوکہ دیتا ہے وہ مجھے نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا. سلامت رکھے سب کو جو جاننے والے ہیں, جو ماننے والے ہیں. حضرت جانے گرامی ایسے ایسے ماننے والے تھے. میں ایمان کی جو مثال پیش کر رہا ہوں, جس نوجوانوں نے جس طرح سے جو جذبہ بنا دیا میرا, میں جملوں کو پیش کروں گا. امیر المومنین نے میسم تمار سے کہا, میسم کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کہا مولا بہت محبت کرتا ہوں. کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا مولا آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں. کہا میسم پھر جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہیں اس درخت پہ, درخت کی طرف اشارہ کیا, اس درخت پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا, ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے, پاؤں کو تمہاری انگلیاں کاٹی جائیں گی, زبان کاٹ کے خون بہتا ہوا چھوڑ دیا جائے گا. کہا میسم اگر حجاج تمہیں ایسی سزا دینا تو میں اجازت دیتا ہوں. وہ کہے گا کہ علی کی توہین کرو, تم بے شک توہین کر دینا, میں پھر بھی شفاعت کروں گا, میں پھر بھی شفاعت کروں گا. کہا مولا کتنی مرتبہ ہوگا ایسا؟ کہا مولا سولی پہ چڑھایا جاؤں گا کتنی مرتبہ ہوگا ایسا؟ کہا میسم ایک مرتبہ. کہا مولا اگر 70 مرتبہ مجھے سولی پہ چڑھا کے بدن کو کاٹ کے آگ لگا کے ہوا میں اڑا دیا جائے کبھی بھی آپ کی توہین نہیں کروں گا. یہ ایمان ہے جو پختگی حاصل کرتا ہے. اللہ کی ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو میسم تمار بناتی ہے, مالک اشتر بناتی ہے, سلمان فارسی ابو ذر غفاری بناتی ہے. انسان انسان سے پھر سلمان بن جاتا ہے. یہ انسان ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام نے تربیت کیا. وقت گزرتا رہا, اسی درخت کے اوپر ایک مرتبہ جناب میسم تمار کو, مورخین نے لکھا ہے حجاج کا دور آیا, جناب میسم تمار خود جا کے پانی ڈالتے تھے کہ اس درخت پہ مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا. وہ درخت پھر بھی خشک ہو گیا, لوگوں نے تمسخر کیا, مذاق اڑایا, کہا درخت تو خشک ہو گیا. کہا نہیں, سچے مولا نے سچا وعدہ کیا تھا. اس کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرات شہادت کے اتنے عاشق تھے جناب میسم تمار, بار بار وہیں پہ آ کے آرام کیا کرتے تھے. کہا اس پہ مجھے امیر المومنین کی ولایت میں دار پہ چڑھایا جائے گا. پھر انسان انسان نہیں رہتا, ایمان کے وہ درجات پار کر جاتا ہے کہ خداوند متعال پھر اس بندے کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے. وقت آیا, مجھے اس طرح اشارہ کرنا ہے, میسم تمار کو, جناب میسم تمار کو حجاج نے حکم دیا کہ دار پہ چڑھا دو. اور پوچھا کہ حجاج کیا کہا تھا تیرے مولا نے تجھے کہ میں کیسے تجھے قتل کروں گا؟ میں نے سنا کہ علی اپنے سارے چاہنے والوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ کیسے دار پہ چڑھائے جائیں گے. کہاں مجھے بتایا تھا کہ تو سولی پہ چڑھائے گا, دار پہ چڑھائے گا, میری زبان کاٹ دے گا. کہا کہ میں اب تیرے معاذ اللہ میں تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کروں گا, تیری زبان نہیں کاٹوں گا. جب ایک مرتبہ سولی پہ چڑھایا نا, دار پہ چڑھا دیا, سب چلے گئے, تو حجاج نے کہا کیا بات ہے, وہ درخت کے سامنے اتنا ہجوم کیوں لگا ہوا ہے؟ کہا میسم تمار نے کوفے والوں کو دعوت دی ہے, کہا کوفے والوں آخری مرتبہ میری زبان سے علی کے فضائل سن لو. کہ سارا کوفہ جمع ہو گیا, کہ جلدی سے جا کے زبان کاٹ دو اس سے پہلے کہ اور فضائل سنائے. جب زبان کاٹنے لگے نا, تو فوراً جناب میسم تمار نے کہا کہ حجاج سے کہہ دینا میرا مولا نہیں, حجاج جھوٹا ہے. کہ ایمان ایسے ترقی کرتا ہوا کن مراحل پہ جاتا ہے. بچوں کے رگوں میں ایمان دوڑ رہا ہو, اتنا پاک و پاکیزہ بنا دیں, ولایت علی دے دیں کہ کبھی برائی کی طرف نہ جائے, کبھی جھوٹ کی طرف نہ جائے, کبھی بزدلی کی طرف نہ جائے, ہمیشہ احساس کرے اپنے اندر اس ولایت کا جو آئمہ نے اسے تقاضا کیا. توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی؟ کتنا مقام ہے. ایسے چاہنے والے آپ کو بہت ملیں گے. یہ انسان اس میں بے انتہا صلاحیات ہیں. اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے, اور اس دور میں بھی لوگ موجود ہیں جو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آج اپنے اسی پاکستان کے حالات دیکھ لیجئے, कितने थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कोई अज़ादारी को नहीं रोक सकता। अचानक ही ये रुबाई जहन में आ रही है कि अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा। नियत करना ना, अज़्म कहते हैं पुख्ता इरादे को। अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा और सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा। तवज्जो है मजमे की। अज़्म कीजिए रास्ता मिल जाएगा, सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, मुर्तजा से मुस्तफा तक आइए। मुस्तफा से नहीं, मुर्तजा से मुस्तफा तक आइए, दो कदम चलिए खुदा मिल जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारा ईमान का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इंसान बना ही ईमान के लिए, इन तरक्की के सफर के लिए बना है, सच्चाई के सफर के लिए बना है, विलायत के सफर के लिए बना है। ये इंसान की विलायत का सफर जारी रहता है। तारीख ने बड़ी हस्तियां दी हैं, लेकिन आज तक आपको मिलते चले जाएंगे। मैं करबला में मेरे एक दोस्त से, वो अपने घर लेके गए, क्या मैं अपनी वालदा से मिलाना चाहता हूं, बहुत पहले की बात है। उनके घर में अक्सर लोग शहीद थे, उसके वालिद शहीद थे, दो जवान भाई शहीद थे। जब मैं घर में गया, उनके वालदा ने बुरका लिया हुआ, उनकी पेशानी पे बहुत नूर था। मैंने कहा कि भाई इतनी जहमतें आपने उठाई, जाहिरन दो बेटे शहीद दिए, शौहर शहीद हैं, आप लोग करबला से चले क्यों नहीं जाते, कहीं हिजरत कर जाते, मुसलसल आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उस मोमिना, उस बूढ़ी खातून ने मुझे एक जुमला कहा, मैं उस वक्त बहुत जवान था, मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक दर्स था। कहा जब हमने करबला में रहने का फैसला कर लिया था तो हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हो गए। मेरी पूरी जिंदगी उस एक जुमले से, मैं उस वक्त तालिबे इल्म भी नहीं था, आलिम दीन नहीं था, बिल्कुल इब्तिदाई मेरी जिंदगी के, बहुत पहले का। कहा जब हमने करबला में रहने का फैसला किया था तो हमने हर इम्तिहान, हर आजमाइश को देने का फैसला कर लिया था। हम करबला में रहते हैं, जनाब जैनब से बढ़ के कोई नहीं है। जब वो इतनी कुर्बानियां दे सकती हैं तो हम हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। तो अगर आज पाकिस्तान में कोई प्रेशर में ना आए, चाहे हुकूमतें, चाहे दहशतगर्द, चाहे कोई भी, जितना भी प्रेशर बिल्ड करें, रूट बदल लो, आजादारी को तब्दील कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हजरात जब हज्जाज के दौर में आजादारी नहीं रुकी तो आज कैसे रुक सकती है। वो यजीद जो अपने दरबार में अज़ादारी नहीं रुकवा सका, जिसने पाबंदियां लगा रखी थी, जंजीरें पहना रखी थी, वो अज़ादारी नहीं रुकवा सका। जनाब ज़ैनब ने वहां पे मसाए पड़े, उसी यजीद का पूरा दरबार रो रहा था। जब उसके दरबार में मजलिस हो रही थी, जनाब ज़ैनब कुबरा बता रही थी कि मैं बागी के नहीं, नवासा रसूल की बहन हूं, मसाए पढ़ना शुरू किए, सारा दरबार रोने लगा। हजरत, सबसे बड़ी शिकस्त की अलामत क्या होती है, जब मुजरिम खुद ब खुद अपने जुर्म से दामन चुराने लगे, कहने की जुर्म मैंने नहीं किया। कहा मैंने हुसैन को नहीं मारा, यजीद ने फौरन कहना शुरू किया। कहा मैंने हुसैन को नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मारा है, शिमर ने मारा है, उमर साद ने मारा है। जब अपने ही जुर्म से एक मुजरिम दामन चुराने लगे, इसका मतलब है उसने इकबाल जुर्म कर लिया है, वो जुर्म को मानने लगा कि ये जुर्म था, कत्ल हुसैन जुर्म है। जब उसने खुद से कहा ना मैंने नहीं मारा, तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया गवार है ना, मैंने इसी के दरबार में इससे मनवा लिया कि आपका कत्ल जुर्म था। अज़ीज़ाने गिरामी में गौर किया आपने, अज़ीज़ाने गिरामी अब सोचिए हम किन हस्तियों के मानने वाले हैं जिन्होंने ईमान के वो दराजात पेश किए हैं कि फिर खालिक क्यों ना कहे मुझे नाज है कि हुसैन मेरा है। ये ज़ैनब कुबरा कि जिस पे खुदा कहे आफरीन है ज़ैनब आपकी अजमतों पे। हज़रात, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, ये अशरे के अक्सर अयाम गुजर चुके हैं, छह मुहर्रम हो गया। आज एक ऐसे यतीम के मसायब को पेश करना है जो जब डेढ़ बरस के थे ना जनाब कासिम, तो उनके बाबा इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया था। जब जहर दिया गया ना इमाम हसन मुश्तबा को, आपने देखा बच्चे माँ बाप से खेलना पसंद करते हैं, اور اگر باپ حسن مشتبہ جیسا ہو. روایت کے الفاظ ہیں غیروں کے بچے امام حسن مشتبہ سے کھیلنا پسند کرتے تھے، آتے تھے ہاتھوں کو چومتے تھے کھیلتے تھے امام حسن مشتبہ. امام کشش رکھتا ہے، جاذبیت رکھتا ہے، اور امام حسن مشتبہ کو کریم اہل بیت کہا گیا. اہل بیت میں سب سے سخی امام حسن مشتبہ، بہت خوبصورت کہ جب ایک مرتبہ باہر نکلتے تھے تو پورا مجمع رک جاتا تھا دیکھنے کے لیے، اور اکثر لوگ دیکھ کے کہتے تھے یہ انسان ہے یا آسمان سے نازل ہوا. امام حسن مشتبہ بہت پر نور تھے. ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی باپ کو یہ پتا ہو کہ میرے اس بچے کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا، اسے کیسی محبت ہوگی؟ اگر پتا ہو نا کسی باپ کو کہ میرا بچہ مرنے والا ہے، یہ بوڑھا نہیں ہوگا، یہ جوانی میں، بلکہ جوانی سے پہلے نوجوانی میں 13.5 سال کا ہوگا اور بڑے برے طریقے سے شہید کیا جائے گا. بھوک و پیاس ہی بڑی سخت ہے، اور اگر یہ بتایا جائے کہ نہ جانے گھوڑے دوڑ جائیں گے. پیش کروں آپ کے سامنے مصائب. عزیزان گرامی، آج مجھے ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کے مصائب پیش کرنے ہیں. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، میں بھی مسائل میں نے شروع بھی نہیں کیے ہیں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. آج اگر میں پوری شہادت پڑھ سکا، کیونکہ آج سے شبیح برآمد ہوگی نا، آج جب زیارت جب کیجئے گا نا تو کس کس کو پرسہ دیں گے؟ سب سے پہلے امام حسن مشتبہ کو پرسہ دی جائے. پیش کروں الفاظ. جب امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا تھا نا تو روایت کے الفاظ ہیں آپ کا کلیجہ نکل آیا تھا. زہر دیا گیا، تشت میں پورا کلیجہ نکل آیا، قید ہوئی اس میں پورا کلیجہ نکل آیا. اتنے کریم ہیں، دیکھیں انسان اس کو دوسروں کا درد محسوس ہونا چاہیے نا، حسن مشتبہ جیسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. جب تشت میں آپ کا کلیجہ نکل آیا نا تو سب سے پہلا کیا کام کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میرا کلیجہ نکل آیا، کہا بھیا حسین یہ تشت چھپا دو، یہ تشت چھپا دو، میری بہنوں کے نگاہ نہ پڑ جائے. کہا کہیں زینب ام کلثوم نہ دیکھ لیں کہ بھائی کا کلیجہ نکل آیا. اب اتنے میں امام حسن مشتبہ کے بچے آنے لگے سب کے سب. جب باپ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا بچے فوراً کھیلتے ہوئے سینے پہ چلے جاتے ہیں، باپ کے گلے لگتے ہیں، بار بار سینے پہ لیٹنا پسند کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ سونا پسند کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت دیکھی ہے، عجیب و غریب روایت ہے، جب پڑھتا بھی ہے وہ انسان تو رونا آتا ہے کہ ایک ڈیڑھ برس کا بچہ، ایک ڈیڑھ سال کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا، فوراً سینے پہ چڑھا، باپ کے سینے سے لپٹ گیا. تو جناب ام فروہ نے کہا بیٹا اٹھ جاؤ، بابا کو زہر دے دیا گیا، تمہارے باپ کے سینے میں بہت تکلیف ہے. چھوٹے بچوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. امام حسن مشتبہ نے کہا فروہ ذرا کچھ دیر میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنا، کچھ دیر میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو، مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. جب زہر ملا نا تو کہہ رہے تھے مولا بہت جلن ہے مجھے سینے میں، زہر دیا گیا تھا پورا کلیجہ امام کا جل گیا تھا، امام نے کہا مجھے جلن محسوس ہو رہی ہے. جیسے جناب قاسم آیا کہا فروہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، بہت زور سے پیار کرنے لگے، پیشانی چومنے لگے. ایک جملہ کہا، کہا ام فروہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا نا تو میرے قاسم کو ضرور بھیج دینا، قاسم میری طرف سے قربانی پیش کرے گا. امام حسن مشتبہ نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا روضۃ الشہداء میں، ملا حبیب اللہ کاشانی نے یہ جملہ لکھا. جب میں پڑھ رہا تھا نا تو کہا کہ میں نے ایک تعویذ باندھ دیا، اے ام فروہ جب میرے قاسم پہ سب سے بڑا مصائب آئے نا اور رونے لگے، سوال کرے، بہت پریشان ہو، تو کہنا بیٹا قاسم تمہارے بابا نے تعویذ لکھا ہے، تعویذ کھول لو تمہیں حل مل جائے گا. عزیزان گرامی، یہ جملہ کہا، امام حسن مشتبہ کی شہادت ہو گئی. مجھے امام حسن مشتبہ کے مصائب کو پیش نہیں کرنا، وقت نہیں، میں بہت تیز سے آگے بڑھا، لیکن جملہ یہاں کہہ کے آگے بڑھوں گا. جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے دونوں بھائیوں کے لاشیں دیکھے، حسن کا بھی حسین کا بھی، دونوں میں ایک فرق تھا، کیا بی بی کیا فرق تھا؟ بی بی فرماتی ہیں میرے بھائی حسن کے لاشے میں تیر لگے ہوئے تھے، حسن کے لاشے میں تیر تھے اور حسین کا لاشا تیروں پہ بلان تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، آج ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کر کے کہیے گا، ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہیے گا، اے حسن مشتبہ آپ کی ٹوٹی ہوئی قبر کا بڑا صدمہ ہے، اے حسن مشتبہ آپ کے بیٹے قاسم کے لاشے کے پامال ہونے کا بڑا صدمہ. اجرکم اللہ، پیش کروں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی، جملوں کو سنیں گے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شب عاشور گزرتی گئی، میں نے کل جملے پیش کیے تھے، جب صبح نمودار ہوئی نا تو ایک ایک کر کے سب اجازت لیتے رہے، شہادت کے لیے جاتے رہے. بیوہ ماؤں کو اپنے یتیم بچوں کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے. جناب ام فروہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک جناب زینب سے کہا، کہ بی بی یہ جو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے نا کسی بچے کے، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے. جناب ام فروہ کا دل تڑپنے لگا، کہ یہ میرا یتیم بچہ قاسم رو رہا ہے. یتیموں کو باپ بہت یاد آتے ہیں. جناب ام فروہ اٹھی، خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا. حضرت اگر میرے طرف دیکھ سکیں، مورخین کے میں نے الفاظ یہ پڑھے ہیں، مقاتل میں جملے یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا پیشانی گھٹنوں میں رکھ کے کیسے بچے روتے ہیں. کہا جناب قاسم نے گھٹنے پکڑے ہوئے تھے، اپنی پیشانی گھٹنوں میں دی ہوئی تھی اور بار بار بلند آواز سے رو رہے تھے، اپنے بابا کو یاد کرتے تھے. کہا بابا آپ نہیں ہیں چچا، مجھے اجازت نہیں دیتے، بابا میں جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے کہا، کہ بیٹا قاسم تمہارے بابا نے کہا تھا کہ ام فروہ جب قاسم بہت پریشان ہو نا تو اسے کہنا اپنے بازو پہ سے تعویذ کھول لے. تعویذ کھولا، اس میں کیا لکھا تھا؟ اب جملوں کو سنیے گا. امام حسن مجتبی نے جناب قاسم کو خط لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہ یا بنیا قاسم، اے میرے جگر کے ٹکڑے قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا اتشانا. اے میرے لخت جگر قاسم، اے میرے جگر کے ٹکڑے قاسم، جب تم اپنے چچا حسین کو تنے تنہا پاؤ، غریب و مظلوم پاؤ، بھوکا پیاسا پاؤ، تو قاسم اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا. جناب قاسم نے فوراً آنسو صاف کیے، خط ہاتھ میں لیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بچے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، آنسو صاف کر کے کہا، چچا جان ابھی بھی اجازت نہ دیجیے گا، دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا ہے. امام حسین نے کہا کیا لکھا ہے میرے بھیا نے؟ خط ہاتھ میں لیا. میں نے مقاتل کے اکثر کتابوں میں دیکھا ہے، روضۃ الشہداء میں لکھا ہے، ریاض القدس میں لکھا ہے. امام حسین نے خط پڑھا، امام حسن کا خط پڑھنے کے بعد بلند آواز سے رونے لگے. جناب قاسم کو سینے سے لگایا، کہ اس غربت کے عالم میں میرے بھائی حسن نے مجھے یاد رکھا. کہا مجھے مظلومیت کے عالم میں، جب میں غریب ہوں مظلوم ہوں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، میرے مظلوم بھائی نے مجھے یاد رکھا. غشیا علیہما، کہ دونوں جناب قاسم اور امام حسین ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کے کھڑے ہو گئے. کہ اتنا بلند آواز سے رو، چھ مقامات پہ روئے نا امام حسین بلند آواز سے. کہ اتنا بلند آواز سے روئے کہ دونوں زمین پہ گر گئے. پھر امام حسین نے، جناب قاسم 13.5 برس کے تھے، آپ نے دیکھا بڑوں کے لیے زرہ بنائی جاتی ہے، جناب قاسم کو زرہ پوری نہیں آ رہی تھی، تو بغیر زرہ کے خود سے گود میں لے کے سوار کرایا. بس بھئی زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ کہ اگر کوئی تلوار لگے نا تو زرہ پہ لگے سینے تک نہ جائے، اگر کوئی تیر لگے نا تو پسلیوں تک نہ جائے. میں جملوں کو کہہ گیا، کیسے پیش کروں آپ کے سامنے. اگر کوئی گرے نا اور کوئی سینے پہ پاؤں رکھے تو زرہ پہ پاؤں آ جائے، سینے تک نہ جائے. اور اگر کسی نے زرہ نہ پہنی ہوئی ہو، کسی نے زرہ نہ پہنی ہو، ایک مرتبہ جناب قاسم سوار ہوئے، گھوڑے کو ہیل لگائی، تلوار نکالی، جنگ کرتے رہے. ایک پہلوان تھا، ازرق نامی پہلوان تھا، اس نے کہا میں اس بچے کے مقابلے میں جا رہا ہوں. عمر سعد نے کہا
یہ بچہ ہے 13.5 برس کا, چمکتا ہوا چہرہ کا نہیں میں قریب سے وار کرنا چاہتا ہوں. جب سامنے سے جنگ ہو رہی تھی نا, وہ کمنگ گاہ کی طرح سے چھپ کے پیچھے سے آیا, اس نے اپنی تلوار اٹھائی. میں نے مقتل کے اندر جو الفاظ دیکھے ہیں, جب میں پڑھ رہا تھا میرے رونگتے کھڑے ہو رہے تھے. خدا ایک پل عجیب غریب عالم ہے, ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کربلا کے میدان میں جائیے گا. ایک 13.5 برس کا جوان ہو, حسن مصطفیٰ کی شبیہ ہو, اپنے گھوڑے پہ سوار ہو, کوئی پشت سے آ کے چھپ کے سر میں ایک مرتبہ وار کیا. جیسے سر میں وار لگا, جناب قاسم نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے, آواز یا اما, چچا جان میری مدد کو آئیے. امام حسین نے فوراً گھوڑے کو اڑ لگائے, سارا مجمع دوڑنے لگا, جناب قاسم ایک مرتبہ پشت زلزلہ سے گرے, میں آگے نہیں پیش کر سکتا. ایک مرتبہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے, امام حسین پہنچے. اس آدمی کو حضرت کو تلوار سے قتل کیا, بڑے لوگوں کو قتل کیا, ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے, آواز قاسم تو نے پکارا میں آیا, لیکن بیٹا تیرا لاشا پامال ہو گیا.
اجرکم اللہ. بس بھائی اس سے پہلے کہ زیارت برآمد ہو, دو جملے سن لیجئے گا. میں نے سارا مصاحب پڑھ دیا, آپ بھی مصاحب ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کے. بس بھائی بی بی آپ کا قبول فرمائیں, امام حسن مشتبہ قبول فرمائیں, جناب فاطمہ تو زہرا آپ کے آنسوں قبول فرمائیں. بس بھائی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب کیسے لاشیں تو اٹھاتے تھے نا امام حسن, ہاتھوں پہ لاشیں اٹھاتے تھے. اور اگر کسی کا لاشا پامال ہو گیا ہو, جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے ہوں, کیا کیا امام حسین نے؟ اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا, ایک ایک کر کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا. جب چلنے لگے نا تو جناب فروا دروازے پہ کھڑی تھی, خیمے کے پردے پہ کھڑی تھی, کہا ہے بی بی زینب میں حسین کو دیکھ رہی ہوں, کاندھے پہ قبا لے رکھی ہے, بی بی میرا تو 13 برس کا جوان ہے, ایک مرتبہ کہاں کا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. ماتم حسین,
مہندی کی شبائی